एपिसोड 44।
खूबसूरती के लिहाज से ही नहीं, रूमी बादशाहों ने दिफा के लिहाज से भी शहर को गैर मामूली तौर पर मजबूत बनाया था। शहर की सिर्फ दीवारें ही मजबूत नहीं बनाई थी, बल्कि फौज को ऐसी ट्रेनिंग दी थी कि कोई ताकतवर हमलावर भी शहर को मुहासरे में नहीं ले सकता था। शहर के इर्द गिर्द ऐसी रुकावटें बनाई गई थी कि हमलावर फौज शहर के करीब नहीं आ सकती थी। शहर की फौज को यह ट्रेनिंग दी गई थी कि शहर को मुहासरे में लेने वाली फौज पर बाहर आकर हमला कर देती और हमलों का यह सिलसिला जारी रखती थी। खोतियों ने भी मुरीदा को खूबसूरत और दफाई लिहाज से मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मौर्रिख कोंदे लिखता है कि वजह मालूम नहीं क्या थी, रूम के बादशाहों ने ऐलान किया था कि वो मुरीदा को रूम से ज्यादा खूबसूरत बनाएंगे। वो तो जैसे जिद में आ गए थे कि मुरीदा को रूम के मुकाबले में फौकियत देनी है। इस शहर के करीब से दरियाए दावियाना गुजरता था, उस पर जो पुल तामीर किए गए थे उनके सुतून दरिया में बनाए गए थे। उस जमाने में दरिया में सुतून खड़े करने का तसव्वुर ही नहीं था, लेकिन रूमियों ने यह अजूबा भी कर दिखाया। इस शहर के गिरजे तो बहुत ही खूबसूरत थे और इनमें दौलत भी खूब जमा थी। मुरीदा का बड़ा पादरी बितरीख तुलैतुला के बितरीख से ज्यादा बड़ी हैसियत रखता था और इसका हुक्म सारे मुल्क पर चलता था, इसलिए इसे बितरीख आजम कहते थे। कभी कभी इसका जुलूस निकला करता था, कमोबेश 1000 अफराद एक ही वर्दी में मलबूस इसके साथ होते थे। वर्दी जर्क बर्क होती थी। तारीख दान लिखते हैं कि यह जुलूस सिर्फ इसलिए निकाला जाता था कि लोगों पर बितरीक आजम की शान शौकत और अजमत का रुआब तारी रहे। लोगों के दिलों पर रोब जमाए रखने की वजह यह थी कि इस शहर के लोग दौलतमंद थे। जितनी दौलत इस शहर में थी इतनी अंदलुस के किसी और शहर में नहीं थी। बितरीक आजम इन दौलतमंदों से पैसा बटोरता रहता था। क्या इन लोगों में लड़ने का जज्बा भी है? मूसा बिन नसीर ने अपने जासूस से पूछा और खुद ही कहा, नहीं होगा, लोगों के पास एक ही चीज होती है, दौलत या जज्बा। दौलत ऐश और इशरत की तरफ ले जाती है। नहीं अमीरे मोहतरम, एक जासूस ने कहा, मुरीदा में लोगों के पास दोनों चीजें हैं। मैं ईसाई ताजिर बनकर इस शहर में दाखिल हुआ और एक सराय में क्याम किया था। मैं दो गिरजों में भी गया था। मैंने बहुत से लोगों के साथ यही एक बात की, मुसलमानों ने सारे मुल्क पर कब्जा कर लिया है, अब क्या होगा, वो तो मुरीदा पर भी कब्जा कर लेंगे। अमीर मोहतरम, मुझे हर आदमी से एक ही जैसा जवाब मिला, जो ये है कि मुरीदा के ईसाइयों में गैरत भी है, जुर्रत और हिम्मत भी है। ये जो गिरजों और इबादत गाह में रहने वाले मजहबी लोग हैं, इनकी ढीली ढाली कवायें और लंबी दाढ़ियां न देखो, ये जबरदस्त जंगजू हैं। ये अपने गिरजों की हुर्मत पर अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, लेकिन जान देने से पहले हर उस मुसलमान की जान जरूर ले लेंगे जो उनके सामने आएगा। बाकी लोग भी लड़ेंगे, भागेगा कोई भी नहीं। मुरीदा में मुसलमान उस वक्त दाखिल होंगे जब इस शहर में एक भी ईसाई जिंदा नहीं होगा। अमीर मोहतरम, मैंने शहर में खौफ और हिरास का नामो निशान नहीं देखा। फौज चाको चौबंद है और ये फौज बाहर आकर लड़ेगी। शहर में दौलत बेअंदाज है, लेकिन ऐश और इशरत का किसी को ख्याल नहीं। बितरीक आजम ने लोगों को मुसलमानों के खिलाफ आग बगोला कर रखा है। मूसा बिन नसीर जब इस आखिरी पड़ाव से मुरीदा की तरफ कूच करने लगा तो उसने अपने लश्कर से खिताब किया। उसकी तकरीर बड़ी जोशीली थी, जिसने लश्कर के हौसले और जज्बे में नई रूह फूंक दी। कूच के दौरान मूसा के तीनों बेटे इसके साथ थे। उसने तीनों बेटों की तरफ बारी बारी देखा। मेरे अजीज बेटो, उसने कहा, मेरी बातें गौर से सुनते चलो और मेरी हर बात को वसीयत समझना। मेरी उम्र देखो, मेरा जिस्म जवाब दे गया है। ये रूहानी कुव्वत है जो मुझे यहाँ ले आई है और लड़ा रही है। तुम जानते हो मैंने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं। आधी से ज्यादा उम्र मैदान जंग में कूच और पेश कदमी में गुजरी है। यूं समझो कि मेरी जिस्मानी ताकत तुम तीनों के जिस्मों में मुंतकिल हो गई है। अब तो मैं कूच के दौरान घोड़े की पीठ पर भी मर सकता हूँ और किसी भी वक्त बिस्तर पर मेरी मौत वाक़ हो सकती है। ये तुम हो जिन्होंने मुझे दफन करके मेरे नाम को और मेरी रिवायात को जिंदा रखना है। मैं तुम्हें एक मुल्क फतेह करके दे चला हूँ। ये मेरी जिंदगी की आखिरी जंग है। हो सकता है मैं इसी जंग में मारा जाऊँ। मेरे इस विरसे को तुमने संभालना है। अब्दुल अजीज, मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ कि अंदलुस के पहले अमीर तुम होगे। ये मेरे अख्तियार में है कि मैं किसे अमीर बनाता हूँ। मैं अमीरुल मोमिनीन से मंजूरी ले लूंगा। हमारे अजीम वालिद موسیٰ کے بیٹے عبداللہ نے کہا، کیا امارات کا حقدار ابن زیاد نہیں؟ اندلس کی جنگی طاقت کو تو اس نے توڑا ہے، اور آج وہ تلے تلا کے محل میں بیٹھا ہوا ہے جو اندلس کا دل ہے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے بیٹا۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا، اور جو میں سوچ سکتا ہوں وہ تم نہیں سوچ سکتے، ابھی میری یہ وصیت دل پر نقش کر لو کہ میدان ہو یا محاصرہ، پیٹ نہیں دکھانی، اور دوسری بات یہ ذہن نشین کر لو کہ اس ملک میں محل ہیں، دولت اتنی جیسے سونے اور چاندی کی ندیاں بہ رہی ہوں، حسن اور بے حیائی ایسی جیسی تم نے کبھی دیکھی نہ سنی ہو، تم جوان ہو اور جوانی اندھی ہوتی ہے، اگر تم بھٹک گئے تو گھر کے رہو گے نہ گھاٹ کے، ان شہیدوں کی روحیں جنہوں نے اندلس پر جانے قربان کی ہیں تم پر تباہی نازل کریں گی۔ ایسا نہیں ہوگا والد محترم، عبدالعزیز نے کہا، ایسا نہیں ہوگا، اب اس پر غور کرو کہ مریدہ کا محاصرہ آسانی سے کامیاب نہیں ہوگا۔ موسیٰ نے کہا، مریدہ ہم سے جان اور خون کی بہت زیادہ قربانی لے گا، ہم قربانی دیں گے۔ تینوں بیٹوں نے کہا، مریدہ میں بھی ایک محل تھا جس میں اندلس کے بادشاہ کا نمائندہ رہتا تھا، نمائندہ شاہی خاندان کا فرد ہوا کرتا تھا، اب وہاں جو نمائندہ تھا وہ ریڈرک کے قریب رشتے داروں میں سے تھا، اس کا نام رزیلیو تھا اور اس کی عمر 40 سال کے قریب تھی، شاہی نمائندہ بھی شاہی ہوا کرتا تھا، لیکن ریڈرک کے مرنے کے بعد رزیلیو کی بادشاہی برائے نام رہ گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ریڈرک مر گیا تھا، بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ ریڈرک کی ایک بیوہ مریدہ میں آ گئی تھی، اس کی حیثیت ملکہ کی تھی، اور مریدہ ابھی ریڈرک کے شاہی خاندان کا شہر تھا۔ ریڈرک کے مرنے سے ایک سے زیادہ عورتیں بیوہ ہو گئی تھیں، ان میں ایک یہ جوان سال بیوہ تھی جس کا نام ایجولیونا تھا، اس وقت اس کی عمر 27-28 سال تھی، وہ چونکہ شاہی خاندان کی فرد تھی، اسی لیے جو علاقے ابھی مسلمانوں کے قبضے میں نہیں آئے تھے ان علاقوں میں ایجولیونا کا حکم چلتا تھا، اور شاہی نمائندے اور جرنیل اس کے ماتحت تھے۔ ریڈرک جب دریائے گادلیت کے میدان جنگ کو جا رہا تھا تو ایجولیونا مریدہ چلی گئی تھی، یوں تو ریڈرک نے اپنے حرم میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین عورتیں رکھی ہوئی تھی، لیکن ایجولیونا کے حسن میں کوئی ایسی کشش تھی جو حسین عورتوں میں کم ہی دیکھنے میں آتی تھی۔ آگے چل کر یعنی ریڈرک کے مرنے کے بعد ایجولیونا نے بلکہ اس کے غیر معمولی حسن نے ایسی تاریخی حیثیت حاصل کر لی کہ تقریباً تمام مورخوں نے اس کا ذکر تفصیل سے کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اس عورت کے حسن میں کوئی خصوصی کشش تو تھی، لیکن اس کے بولنے کے انداز میں اور اس کے ناز و انداز میں اور اس کی چال و ڈھال میں تلسماتی سا اثر تھا۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ وہ زبان سے کم اور آنکھوں سے زیادہ بولتی تھی، اور زیادہ پر اثر وہ تبسم تھا جو ہر وقت اس کے ہونٹوں پر رہتا تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ اس کی ماں یہودن تھی، اور بعض نے اس کی ماں کو یونانی عیسائی لکھا ہے۔ بہرحال ایجولیونا کا شمار شاہی خاندان کے افراد میں ہوتا تھا، ملکہ تو کوئی اور تھی، وہ رجمانڈ کی ماں تھی، لیکن ریڈرک نے ایجولیونا کو ملکہ کا ہی درجہ دے رکھا تھا۔ ایجولیونا آنکھ کے اشارے سے اپنی بات منوا لیا کرتی تھی، لیکن کسی کو شک تک نہیں ہونے دیتی تھی کہ وہ عیار اور مکار عورت ہے۔ ریڈرک کی موت کی خبر آئی تو مریدہ میں رزیلیو شاہی نمائندہ تھا، وہ تلے تلا گیا، وہاں ایجولیونا سے ملا، اس نے اس عورت کے ساتھ پہلے ہی بے تکلفی پیدا کر رکھی تھی۔ یہاں تمہیں کوئی چین سے نہیں رہنے دے گا ایجولیونا، رزیلیو نے کہا، یہاں تخت نشینی کے لیے در پردہ سازشیں شروع ہو چکی ہیں، تخت کا وارث رچمانڈ ہے، وہ ملکہ کا بیٹا ہے، لیکن ریڈرک کی دوسری عورتوں سے بھی بیٹے ہیں، تم خوش قسمت ہو کہ تمہاری کوئی اولاد نہیں۔ میں نے سنا ہے کہ ملکہ کو شک ہے کہ تم جرنیلوں اور شاہی حاکموں کو ساتھ ملا کر اندلس کی ملکہ بن بیٹھو گی، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ یہاں سے نکل چلو۔ کہاں جاؤں؟ مریدہ، رزیلیو نے جواب دیا، میرے ساتھ چلو۔ وہاں کیا ہوگا؟ ایجولیونا نے پوچھا، وہاں میری حیثیت کیا ہوگی؟ وہاں تم ملکہ ہوگی، رزیلیو نے جواب دیا، میں تمہارے ساتھ ہوں گا، اگر تم کوئی اور خواب دیکھ رہی ہو تو وہ دل سے اتار دو، اندلس کی بادشاہی کو مسلمانوں نے توڑ پھوڑ دیا ہے، ریڈرک مارا گیا ہے، ہماری جنگی طاقت ریزہ ریزہ ہو چکی ہے، مسلمانوں کا رخ تلے تلا کی طرف ہے، اب ہم میں جو جہاں ہے وہاں کا بادشاہ ہوگا، ہم دونوں شاہی خاندان کے افراد ہیں، ہم مریدہ میں اپنی خود مختار حکومت بنائیں گے، مریدہ کا دفاع بہت مضبوط ہے، وہاں کی فوج بہت طاقتور ہے، آہستہ آہستہ اپنی بادشاہی کو پھیلائیں گے، مریدہ ہمارا مذہبی مرکز ہے، مریدہ بطریق اعظم کی گدی ہے، تم میں یہ خوبی موجود ہے کہ بطریق اعظم کو اپنی مٹھی میں لے سکتی ہو، تم کلیسا کو اپنے تابع کر سکتی ہو۔ مت سوچو، کچھ نہ سوچو، میرے ساتھ چلو۔ اگلے ہی روز ایجولیونا نے اپنا سامان گھوڑا گاڑیوں میں رکھوایا، اسے کسی نے نہ روکا۔ ریڈرک کی جائز اور ناجائز بیوگان خوش ہوں گی کہ تخت و تاج کی دعوے دار تو گئی، اس سے کسی نے نہ پوچھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، نہ یہ دیکھا کہ وہ اپنے ساتھ کیا لے جا رہی ہے۔ وہ تو سونے اور جواہرات کی صورت میں اچھا خاصا خزانہ اپنے ساتھ لے جا رہی تھی، اپنی ذاتی خادمائیں اور وفادار خادم اس کے ساتھ تھے۔ رزیلیو اس کے ساتھ نہیں تھا، وہ پہلے ہی مریدہ کو روانہ ہو چکا تھا اور تلے تلا سے کچھ کوس دور ایجولیونا کے انتظار میں رکا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ محافظ دستہ بھی تھا۔ ایجولیونا کا قافلہ اس تک پہنچا تو ایک قافلہ بن کر مریدہ کو روانہ ہو گئے۔ مریدہ جا کر رزیلیو نے ایجولیونا کو محل میں آباد کر دیا، لیکن دونوں نے کسی بھی حاکم سے یہ نہ کہا کہ وہ اب دارالحکومت سے آزاد اور خود مختار ہیں۔ قطرہ تھا کہ وہاں کے جرنیل اور دیگر اعلی حاکم ان کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیں گے۔ انہوں نے اپنی وہی حیثیت ظاہر کی، وہ شاہی خاندان کے افراد ہیں۔ مریدہ میں دو جرنیل تھے، شہری انتظامیہ کے تین چار حاکم تھے، اور بطریق اعظم کے علاوہ چھوٹے بڑے پادری بھی تھے۔ ایجولیونا نے وہاں پہنچتے ہی ضیافتوں اور رقص کی محفلوں کا سلسلہ شروع کر دیا، اور چند دنوں میں ہی ہر جرنیل، ہر حاکم اور رزیلیو اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ ریڈرک کی یہ خوبصورت بیوہ اس کی ہے۔ ہر کسی کو اس نے اپنا گرویدا بنا لیا تھا۔ ایجولیونا، ایک روز رزیلیو نے اس سے کہا، یہاں جسے دیکھتا ہوں وہ تمہارا عاشق ہے۔ شاید ہر جرنیل اور ہر حاکم یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ تم اس کے ساتھ شادی کرو گی۔ کیا یہ میری کامیابی نہیں کہ میں نے اپنے عاشق پیدا کر لیے ہیں؟ ایجولیونا نے کہا، اور ہر ایک کو یہ خواب دکھا رہی ہوں کہ وہی میرا خاوند ہوگا۔ کیا میں بھی تو خواب نہیں دیکھ رہا؟ رزیلیو نے پوچھا۔ تم کیوں خواب دیکھو گے؟ ایجولیونا نے اپنی بڑی دلکش مسکراہٹ سے کہا، کیا میں ان بوڑھے جرنیلوں میں سے کسی کی بیوی ہوں گی؟ میرے دوسرے چاہنے والوں کو دیکھ تو رہے ہو، کوئی ایسا جو میرے قابل ہو؟ میں نے ان سب پر اپنا نشہ طاری کر دیا ہے، اور میں نے ہر ایک کو مریدہ کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے تیار کر دیا ہے۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں نے تمہیں یہاں کا بادشاہ بنانا ہے اور خود تمہاری ملکہ بننا ہے، تو کیا میں یقین رکھوں کہ تم صرف میری ہو؟ رزیلیو نے جذباتی لہجے میں پوچھا۔ تو اور کس کی ہوں؟ ایجولیونا نے کہا۔ ہاں، دل کی ایک بات تمہیں بتا دیتی ہوں، میں ملکہ بننا چاہتی ہوں، یہ میری خواہش بھی ہے اور یہ میرا ارادہ بھی ہے۔ کیا تم ملکہ بناؤ گے؟ کیا فضول سوال پوچھا ہے تم نے، رزیلیو نے کہا، ملکہ تم نے ہی بننا ہے۔ کیا تم نے سنا ہے کہ کرناتا اور کرتبا پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے؟ ایجولیونا نے پوچھا، کیا تم نے سنا ہے کہ مسلمانوں کی ایک اور فوج اندلس میں داخل ہو گئی ہے؟ سنا ہے، رزیلیو نے جواب دیا، مجھ تک اطلاعیں پہنچ چکی ہیں کہ اس نئی فوج کا رخ مریدہ کی طرف ہے۔ کیا تم اس فوج سے مریدہ کو بچا لو گے؟ ایجولیونا نے پوچھا۔ ہاں ایجولیونا، رزیلیو نے کہا، مسلمانوں کی فوج یہاں مرنے کے لیے آ رہی ہے۔ میں نے ایسی باتیں تلے تلا میں بھی سنی تھی، ایجولیونا نے کہا، مگر مجھے پتا چلا ہے کہ مسلمانوں کی پہلی فوج تلے تلا کے محاصرے میں لینے کے لیے گئی تو شہریوں نے دروازے کھول دیے اور مسلمانوں کا استقبال کیا۔ کیا تم ایسی بہادری دکھا سکتے ہو کہ فوج کا کچھ حصہ اپنی کمان میں لو اور شہر کے باہر حملہ آوروں پر ایسے زبردست حملے کرو کہ وہ بھاگ جائیں یا ختم کر دیے جائیں؟ تم دیکھ لینا میں کیا کرتا ہوں، رزیلیو نے کہا، اور تم دیکھ لینا کہ میں کس طرح اپنا جسم اور اپنی روح تمہارے حوالے کر کے تمہاری ملکہ بنتی ہوں، ایجولیونا نے کہا۔ حقیقت یہ تھی کہ ایجولیونا یہی باتیں مریدہ کے ہر جرنیل اور ہر حاکم کے ساتھ کرتی تھی۔ وہ ان میں سے ہر ایک کے پاس رات کو جاتی تھی، لیکن ہر کسی کے لیے سراب بنی رہتی تھی۔ وہ ہر کسی کو اپنے ہاتھوں شراب پلاتی تھی، اور پینے والا اس کے حسن میں گم پیتا چلا جاتا اور بے ہوش ہو جاتا، اور ایجولیونا وہاں سے واپس آ جاتی۔ حملہ آور آ رہے ہیں، تیار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ یہ ایک للکار تھی جو شہر کی دیواروں پر بلند سے بلند تر ہوتی چلی گئی۔ سارے شہر میں کھلبلی بپا ہو گئی، لیکن اس کھلبلی میں خوف و ہراس نہیں بلکہ جوش و خروش تھا۔ لوگ ادھر ادھر چھپنے کے لیے بھاگ دوڑ نہیں رہے تھے، بلکہ لڑائی کے لیے تیار ہو رہے تھے، ہتھیار بند ہو رہے تھے۔
پیشکش رہبر ٹیم۔